السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
وفاقی کابینہ کے اجلاس میں افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق پالیسی کی منظوری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بنو مبتانے پر حملہ، دو الکار زخمی، حملہور ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
انتخابی اصلاحات سے متعلق سفارشات آئندہ ماہ پارلیمان میں پیش کیے جانے کی توقع. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کالعدم جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار. حکومتی حکم منسلک کرنے کا لاہور ہائی کورٹ آفس کا اعتراض برقرار. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
پاکستان کی وزارت داخلہ کا الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
وزیراعظم نریندر مودی کا پارلیمنٹ میں کانگریس پر شدید حملہ. نوٹ منسوخی اور سرجیکل اسٹرائک کا پرزور دفاع. کانگریس نے ان کی تقریر کو متکبرانہ قرار دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
بھارت میں قید پاکستانی کشمیر کے دو نوجوانوں کی رہائی کی امید. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغول. تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے سپریم کورٹ کی عمارت کے نزدیک ایک خود کش بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. اور انسانی حقوق کی مؤخر بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شام میں سیدنایا کی جیل میں گزشتہ سالوں کے دوران ہزاروں افراد کی موت کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا. اسرائیلی پارلیمان نے آبادکاریوں سے متعلق ایک نیا قانون منظور کیا ہے، جو یقینی طور پر عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور یہ اسرائیل کے خلاف عالمی غم و غصے کا سبب بنے گا. اور منگل کے روز ایک وفاقی اپیل کورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 7 مسلمان اکثریتی ممالک کے شہریوں پر پابندی کے معاملے پر فریقین کے دلائل سنے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے دارالحکومت کابل کی سپریم کورٹ کی عمارت کے نزدیک ایک خود کش بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. دو عورتیں اور ایک بچہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں. حادثے کا شکار ہونے والے زیادہ تر عدالت کے ملازم تھے. دھماکے کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں. فوری طور پر کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کے بندوبست اور وطن واپسی سے متعلق ایک پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت پاکستان میں ان کے دوبارہ داخلے کے لیے ویزا ضروری ہوگا. پاکستان میں اس وقت ایک تخمینے کے مطابق 10 لاکھ ایسے افغان پناہ گزین موجود ہیں جن کا ابھی تک اندراج نہیں ہوا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کی واپسی اور ان سے متعلق ایک انتظامی پالیسی کی منظوری دی ہے. وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں منگل کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے پر سر فہرست معاملہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام سے متعلق ہی تھا. کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ بغیر ویزے کے افغانوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی ہوگی.
جو ویزا ریجیم ہے اس کے اوپر اب جو اپروول ہے کہ جو پاکستان کے امیگریشن لاز ہیں، جو پہلے بھی تھا کہ جو باؤنڈری کے اوپر امیگریشن ہے اس کو ایک تو آٹومیٹ کیا جائے، اور ایف آئی اے امیگریشن کے جتنے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو ایک وہ ڈیسیجن لیا گیا. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ ہے، جو پہلے راہداری پاسز کے تھرو ہوتی تھی، سب کو معلوم ہے، اب اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، جو ویزا پالیسی ہوتی ہے امیگرنٹس کی، اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے.
انہوں نے کہا کہ غیر اندراج شدہ افغانوں کی رجسٹریشن کے عمل کو تیز کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے.
پاکستان اوریجن کارڈ ہے، اس کی ایکسٹینشن کو December 31, 2017 تک کا جو ہے وہ کیا گیا اپروو. اس کے ساتھ ساتھ جو انرجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، وہ انٹیریئر منسٹری کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ جو ایک وہ پورا رجسٹریشن کا پروسیس آلریڈی ان ہو رہا ہے، ان امپلیمنٹیشن ہے.
پاکستان میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم افغان پناہ گزینوں کی ان کے اپنے ملک واپسی سے متعلق ایک متفقہ لائے عمل تیار کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل ہوتا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں سیاسی جماعتوں کے ایک مشاورتی اجلاس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ پاکستان میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قوائف کا اندراج کیا جائے تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائیں تو انہیں بھی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے وہ اعانت مل سکے جو پہلے سے اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو وطن واپسی پر ملتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ تجاویز بھی دی گئی تھی کہ ایسے افغان جن کی پاکستان میں شادیاں ہوئیں یا افغان طالب علموں، مریضوں اور کاروبار سے وابستہ افغانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کی سہولت کے لیے پالیسی بنائی جانی چاہیے۔ تاہم منگل کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ پاکستان میں سرکاری اندازوں کے مطابق لگ بھگ 15 لاکھ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے ساتھ، جبکہ تقریباً 10 لاکھ بغیر قانونی دستاویزات کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ پاکستانی حکام کا یہ موقف رہا ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی افغان کو زبردستی ان کے ملک بھیجا جائے۔ تاہم حکام کی طرف سے تواتر کے ساتھ یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی جلد ان کے آبائی وطن واپسی کا خواہاں ہے، اور بظاہر اسی تناظر میں گزشتہ سال پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں ایک پولیس اسٹیشن پر خودکش حملے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر بنو میں منگل کی صبح ایک خودکش بمبار نے پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا جس میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ضلع بنو میں مانڈان تھانے کے بیرونی دیوار سے بارود بھری گاڑی ٹکرائی گئی۔ پولیس کے مطابق حفاظت پر معمول ایک اہلکار نے جب تیزی سے گاڑی تانے کی عمارت کی جانب بڑھتی ہوئی دیکھی تو اس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن جب گاڑی نہ رکی تو اہلکار نے اس پر فائرنگ شروع کر دی جس سے خودکش بمبار تانے کی مرکزی دروازے تک نہ پہنچ سکا۔ دھماکے سے تانے کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم جو حصہ زیادہ متاثر ہوا اس وقت پولیس اہلکار اور قیدی وہاں نہیں تھے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ تانے کی حفاظت پر مامور اہلکار کی بروقت کاروائی کے سبب وہ ایک بڑی تباہی سے بچ گئے۔ زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ بنو ضلع قبائلی علاقوں کے قریب ہے اور یہاں ماضی میں عسکریت پسند پولیس اور سیکورٹی فورسز پر مہلک حملے کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں فاٹا کے قریب واقع صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیر اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں سرچ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی تھی جس سے 2 افسران سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے حکام کے مطابق عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے جس سے ان علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاہور ہائی کورٹ نے کلدم گروپ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی حراست کے خلاف اپیل کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ درخواست میں نظر بندی کے حکم کی نقل شامل نہیں کی گئی ہے۔ پچھلے ہفتے فوج کے ترجمان نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ حافظ سعید کو ریاست کے مفاد میں نظر بند کیا گیا ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
کالعدم جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف ایک مقامی وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں حب سے بیجا کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جس کو ہائی کورٹ کے دفتر نے یہ اعتراض لگا کر ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا کہ درخواست کے ساتھ حکومتی حکم کی نقل موجود نہیں ہے۔ منگل کے روز لاہور ہائی کورٹ نے مذکورہ وکیل کی بغیر حکومتی حکم کی نقل کے سماعت کی درخواست کو بھی ناقابل سماعت قرار دے کر لاہور ہائی کورٹ کے دفتر کا اعتراض برقرار رکھا۔ اب اس درخواست کی سماعت اس صورت میں ممکن ہوگی جب حکومتی حکم کی نقل درخواست کے ساتھ منسلک کی جائے گی۔ وکلاء باور کرتے ہیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ آفس کا اعتراض دور کر دیا جاتا ہے اور حکومتی حکم کی نقل فراہم کر دی جاتی ہے تو درخواست کی سماعت ممکنہ طور پر شروع ہو جائے گی۔ معروف وکیل احمر بلال صوفی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ اس کیس میں حکومت نے نظر بندی کا جو حکم جاری کیا ہے اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔
مقدمے کا مستقبل ڈیپینڈ کر رہا ہے اس آرڈر پہ جو حکومت نے پاس کیا ہے۔ اگر وہ ڈاکیومنٹ یا جو آرڈر جس کی بیس پہ ان کی نظر بندی کی گئی ہے اس میں سبسٹینٹیو گراؤنڈز موجود ہیں تو دین اٹ ول سروائیو دی سکروٹنی آف دی کورٹ، ٹھیک ہے۔ بٹ اف دیر آر نو سبسٹینٹیو گراؤنڈز تو پھر اگین گورنمنٹ ول بی امبیرسڈ۔ جو ہے نا یہ آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کے نیچے جو شکے ہیں اس میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو کوئی انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، کرن لگا رہے ہیں کسی کی رائے کے اوپر، موومنٹ کے اوپر اور فریڈم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس کو ریزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔
پنجاب حکومت نے کالعدم جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید اور چار دیگر افراد کی نظر بندی کا حکم وفاقی وزارت داخلہ کی ان ہدایات کے بعد جاری کیا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ کالعدم جماعت الدعویٰ اور اس کے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن دونوں کو حکومت نے واچ لسٹ پر رکھ دیا ہے، اور یہ کہ حافظ سعید اور چار دیگر افراد کو حفاظتی حراست میں لے لیا جائے۔ گزشتہ منگل کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی کہا تھا کہ کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کا فیصلہ ریاستی اداروں کا پالیسی ڈیسیشن ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
انسانی حقوق کی بین الموقر بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شام میں سیدنایا کی جیل میں گزشتہ سالوں کے دوران ہزاروں افراد کی موت کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا جو جنگی جرائم یا انسانی حقوق کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ منگل کو جاری کی گئی رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ دارالحکومت دمشق سے 30 کلومیٹر دور واقع اس جیل میں قیدیوں کو سزائے موت دیے جانے کا سلسلہ معمول بن چکا ہے، اور سن 2011 سے سن 2015 کے درمیان سیدنایا جیل میں 5,000 سے 13,000 تک کی تعداد میں لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ 48 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کی تیاری میں 84 عینی شاہدین بشمول سیدنایا جیل کے سابق محافظوں، حکام، قیدیوں، ججوں اور وکلاء کے علاوہ شام میں قید خانوں سے متعلق مقامی اور بین الاقوامی ماہرین سے معلومات حاصل کی گئیں۔ انسانی ذبح خانہ کے عنوان سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس سے تنظیم اس بات پر یقین کر لے کہ یہاں پھانسیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، اور محققین کے مطابق اصل تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس جیل کی صورتحال سے متعلق تنظیم کی یہ دوسری رپورٹ ہے۔ اس سے قبل اگست سن 2016 میں یونیورسٹی آف لندن کے اشتراک سے تیار کی گئی رپورٹ میں بھی شامی حکومت کا مبینہ ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہونے کو بتایا گیا تھا۔ ایمنیسٹی کی ڈپٹی ڈائریکٹر برائے ریسرچ لن مالوف نے پیر کے روز بیروت میں کہا،
These executions take place after a sham trial that lasts over a minute or two minutes, but they are authorized.
ایمنیسٹی کی ڈپٹی ڈائریکٹر کہہ رہی ہیں، موت کی یہ سزائیں جعلی مقدمات کے بعد دی گئیں جو محض منٹ یا دو منٹ تک جاری رہے، لیکن یہ اعلی ترین حکام کے اختیارات سے دی گئیں جن میں شام کے مفتی، مفتی اعظم اور وزیر دفاع شامل ہیں جو شام کے صدر بشار الاسد کے نائب صدر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ سزائیں ایک پینل دیتا ہے جو پھانسیوں کی نگرانی کرتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اقتدار کے اعلی ترین درجے کو اس کی خبر نہ ہو۔ اسرائیلی پارلیمان نے آبادکاریوں سے متعلق ایک نیا قانون منظور کیا ہے جو یقینی طور پر عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور یہ اسرائیل کے خلاف عالمی غم و غصے کا سبب بنے گا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ نے پیر کی رات 52 کے مقابلے میں 60 ووٹوں سے 4,000 یہودی آبادکاریوں کو جائز قرار دیا جو مغربی کناری کی نجی فلسطینی زمین پر پہلے ہی قائم کی گئی ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جو مستقبل میں فلسطینی ریاست کا حصہ بن سکتی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اسحاق ہرزوگ نے بل کی مذمت کی۔
אל תיתנו ידכם לחוק המטורף הזה שמאיים להרוס את הדמוקרטיה הישראלית את מעמדה הבינלאומי של ישראל.
وہ کہہ رہے ہیں اس مجنونانہ قانون کی حمایت نہ کریں جو اسرائیلی جمہوریت کی تباہی کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل کا بین الاقوامی موقف آئی ڈی ایف کمانڈرز اور ریاست کے لیڈروں کے لیے خطرہ ہے اور اٹارنی جنرل کے رائے کے انتہائی خلاف ہے. لیکن قوم پرست قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یہودی لوگوں کا اس زمین سے تعلق ہے اور اس پر تعمیر ان کا حق ہے. فلسطینیوں کے صدر محمود عباس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ قانون مزید عدم استحکام اور افراتفری کی طرف لے جائے گا, جبکہ آزادی فلسطین تنظیم نے اسے قانونی سرقہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. منگل کے روز ایک وفاقی اپیل کورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سات مسلمان اکثریتی ممالک کے شہریوں پر پابندی کے معاملے پر فریقین کے دلائل سنے گی. اس سے قبل پیر کے روز امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں فوجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ان کے الفاظ میں داعش کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا. تفصیلات شہناز نفیس سے.
امریکی حکومت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے کو بحال کرنا چاہتی ہے جس میں انہوں نے سات مسلمان اکثریتی ممالک یعنی ایران, عراق, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور شام کے شہریوں پر سفری پابندی لگائی ہے. گزشتہ ہفتے ریاست واشنگٹن میں جج جیمز رابرٹ نے صدر ٹرمپ کے اس صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد کو روک دیا تھا. پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ یہ کیس جیت جائے گی. ہم اصلاح عمل پر نظر ثانی بالکل نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں عدالت نے فریقین سے اپنے دلائل جمع کرانے کے لیے کہا ہے. یاد رکھیں ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس کا حکم نامے کے غلط یا درست ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بارے میں قانون بہت واضح ہے اور صدر کو امریکی عوام اور ریاستی اداروں کو تحفظ فراہم کرنے کا مکمل اختیار ہے. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر کے. اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں جج رابرٹ کے اس فیصلے کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر امریکہ میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار جج رابرٹ کو ٹھہرایا جائے. دو امریکی سابق وزراء خارجہ, دو ریاستوں, امریکن سول لبرٹیز یونین اور 100 کمپنیوں کے ایک گروپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے کے خلاف عدالت میں درخواست دی ہے. دوسری جانب پیر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے فوجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دینے اور اسے جڑ سے اکھاڑنے کا عزم ظاہر کیا. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
We need strong programs. So that people that love us and want to love our country and will end up loving our country are allowed.
ہمیں ایسے مضبوط پروگراموں کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے ملک کو پسند کرتے ہیں انہیں ملک میں آنے دیا جائے اور ان لوگوں کو آنے نہ دیا جائے جو ہمیں اور ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. صدر ٹرمپ نے نیٹو کے لیے اپنی حمایت کی ایک دفعہ پھر یقین دہانی کرائی ہے. یہ صدر ٹرمپ کا سینٹ کوم کا پہلا دورہ تھا. سینٹ کوم مشرقی وسطی اور ایشیا میں فوجی کاروائیوں کا نگران ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انسانی حقوق کی تنظیموں, متعدد امریکی قانون سازوں اور سابق فوجی عہدیداران اور سابق سفرا کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے متعلق بیانات کے دفاع پر تشویش ہے. اتوار کو فاکس نیوز پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے پوٹن کے لیے اپنے احترام کا اعادہ کیا تھا جب میزبان بل اورائیلی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے روسی صدر کو ایک قاتل قرار دیا تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بھی بہت سے قاتل ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, ہمارا ملک بہت معصوم ہے. صدارتی انتخابات کے لیے اپنی مہم کے دوران بھی ٹرمپ نے پوٹن سے متعلق منفی بات کرنے سے گریز کیا تھا. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی امریکہ سے متعلق پروگرام کی شریک ڈائریکٹر ماریا میک فارلینڈ نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ٹرمپ کے روس سے متعلق بیانات پر پریشانی ہے. کریملن نے فاکس نیوز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان ناقابل قبول اور جارحانہ کلمات پر معافی مانگے, جبکہ چینل کے میزبان اور رائلی نے اس شکایت کو مسترد کیا ہے. اور منگل کے روز ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنا یہ موقف قائم رکھا کہ وہ پوٹن کو نہیں جانتے اور روس کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ فلوریڈا کے ایک شخص کو جس نے اورلینڈو کی ایک مسجد کو نظر آتش کیا تھا، الزام ثابت ہونے پر 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جس مسجد میں کبھی نائٹ کلب پر گولیاں چلانے والا دہشت گرد جایا کرتا تھا، فلوریڈا کے شہر فورٹ پیئرس میں عدالتی سماعت کے بعد سزا سنائے جانے کے دوران جوزف شرائبر نے چپ ساتھ لی۔ قید کے علاوہ زر تلافی کے طور پر شرائبر پر $1,00,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نئی تعزیرات عائد کرنے میں شامل ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات پیر کے روز لندن میں برطانیہ کی اپنی ہم منصب تھریسا مے سے ملاقات کے دوران کہی، جب انہوں نے مقبوضہ علاقے میں نئی بستیوں کی تعمیر کے اسرائیل کے منصوبوں کے بارے میں خبردار کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کی پاداش میں ذمہ دار ملک نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف عائد کردہ تعزیرات کے معاملے کی تقلید کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی قانون سازوں کے درمیان تکرار کا ایک نیا نقطہ پیدا ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومن کی رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی۔
ایران اور سعودی عرب کے درمیان تقریباً 2 برس سے جاری پراکسی جنگ نے علاقائی اور بین الاقوامی تناؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ یمن کی ہوتی ملیشیا پورے ملک کے ساتھ ساتھ یمن کے ساحل پر موجود حساس بندرگاہوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی خاطر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ ہوتی ملیشیا ایران کی اتحادی ہے اور یہ پہلے ہی یمن کے بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے۔ تاہم ہوتی ملیشیا کے جنگجوؤں اور ان کے اتحادی سابق صدر علی عبداللہ صالح کی وفادار فوجوں کی طرف سے بیلسٹک میزائلوں اور راکٹوں کے حملوں کے بعد کشیدگی میں جس قدر اضافہ ہوا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف ان میں سے کچھ میزائل اور راکٹ ایران نے فراہم کیے ہیں بلکہ جنگجوؤں کو ان کے استعمال کی تربیت میں بھی مدد دی ہے۔ صالح نے لگ بھگ 34 برس تک یمن میں حکمرانی کی۔ تاہم خلیجی ممالک کی مدد سے ہونے والے اقتدار کی شراکت کے سمجھوتے کے بعد 2012 میں وہ اقتدار سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فائر بندی کا کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو ان کی فوجیں اور ہوتی اتحادی سعودی عرب پر میزائلوں کے حملے بند کر دیں گے۔
ایقاف اطلاق الصواريخ على الحدود السعوديه وايقاف
علی عبداللہ صالح کہتے ہیں کہ سعودی عرب پر داغے جانے والے میزائلوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا بشرطیے کہ کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ اس میں سعودی سرحد کے پار اور سعودی عرب کے اندر موجود فوجی اور صنعتی تنصیبات پر میزائل حملے بھی شامل ہیں۔ تاہم کوئی فائر بندی کا سمجھوتا مستقبل قریب میں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یمن پر کنٹرول حاصل کرنے کی خاطر جاری لڑائی نے پچھلے ہفتے ایک اور خطرناک موڑ لیا جب ایران کی حمایت کے حامی ہوتی جنگجوؤں نے ساحلی بندرگاہ حدیبہ کے قریب کھڑے سعودی بحریہ کے جنگی جہاز پر حملہ کر کے 2 سعودی ملاحوں کو ہلاک کر دیا۔ سعودی عرب کے العربیہ ٹیلی ویژن نے رپورٹ دی ہے کہ ہوتیوں کی ایک خودکش کشتی سعودی جہاز سے جا ٹکرائی، جبکہ ہوتیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جہاز پر میزائل حملہ کیا تھا۔ یہ واقعہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی طرف سے ہوتیوں کے زیر قبضہ بحیر احمر کی بندرگاہ مکھا کو چڑانے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ عرب ذرائع ابلاغ نے پیر کے روز خبر دی کہ ہوتیوں نے مزید جنوب میں واقع بندرگاہ حدیبہ کے ارد گرد پانیوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں تاکہ سعودی عرب کو باب المندیب اور نہر سویس کی طرف جاتے آبی راستوں اور اسرائیل کی بندرگاہ ایلات کے قریب واقع تنصیبات پر قبضے کی کوششوں سے روکا جا سکے۔ سعودی تجزیہ کار علی ٹواٹی کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں ہونے والی لڑائی میں حدیبہ پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہوگا اور ایران کے حلیف یعنی ہوتی آسانی سے انس کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران اور ہوتی حدیبیہ پر قبضہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں, اور خاص طور پر نسبتاً چھوٹی بندرگاہ مکھا کے ہاتھ سے جانے کے بعد وہ اسے روکنے کے لیے سخت مزاحمت کریں گے. ایک اور تجزیہ کار قطر ابو دیاب یونیورسٹی آف پیرس میں ٹیچر ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب کی بحریہ کے جہاز المدینہ پر گزشتہ ہفتے کے حملے کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے حالیہ میزائل کے تجربے کا مقصد ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کو جانچنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سعودی علاقے پر حوثیوں کے میزائل حملوں اور گزشتہ دو ہفتوں کے دوران سعودی بحریہ کے جہاز پر حملے کا مقصد ٹرمپ انتظامیہ کی نبض کو پہچاننا اور یہ دیکھنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کس قدر کے رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے. انہوں نے یہ جان لیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس سے پہلے کی اوباما انتظامیہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت سے قدم اٹھائے گی. ابو دیاب مزید کہتے ہیں کہ ان کو یمن میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے تناظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی براہ راست لڑائی کی توقع نہیں ہے, کیونکہ ایران, عراق, بحرین اور یمن جیسے علاقوں میں پراکسی جنگیں اور چھوٹے پیمانے کی لڑائیوں کو ترجیح دیتا ہے. تاہم ایران کے سابق صدر ابو الحسن اس بات پر زیادہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تشویش ظاہر کی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تیز و تند بیانات اور اس کے ساتھ ہی ایران پر حالیہ طور پر جاری کی گئی پابندیوں کے نتیجے میں لڑائی کی چنگاری کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیز و تند الفاظ اور امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی حالیہ پابندیوں کا نتیجہ جنگ کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب پہلے ہی سے فوجی, سفارتی, اقتصادی, مذہبی, دہشت گردی اور پروپیگنڈے سمیت چھ شعبوں میں ایک دوسرے کے خلاف نیم جنگ کی کیفیت میں ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اگر امریکہ نے حالتی جنگ کو ختم کرنے میں مدد نہ کی تو جنگ کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ایک حالیہ انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کو امریکہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیکرٹری دفاع جیمز میٹس نے بھی ایران کو دنیا میں دہشت گردی کی ریاستی پشت پناہی کرنے والا سب سے بڑا ملک قرار دیا ہے. بنی صدر کو خدشہ ہے کہ ایسے الفاظ کشیدگی کو مزید بڑھائیں گے, اور بقول ان کے ایرانی لوگوں کی طرف سے خود اپنی حکومت کی حکمت عملیوں کی دیرینہ مخالفت کو کمزور کریں گے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستانی نژاد امریکی خاتون نوشین دادا بوائے کی عکس بند کردہ فلم دنیائے فلم کے معتبر ترین ایوارڈ آسکر کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, جو ان کے بقول ایک خوشگوار حیرت سے کم نہیں. فرانسیسی زبان میں بننے والی سوئس فلم لافاما لیتے ویجی کو مختصر دورانیے کی لائیو ایکشن فلموں کی کیٹیگری میں آسکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے. فلم کے ہدایت کار ٹیمو فن گوتن ہیں. یہ ایک تنہا خاتون اور ان کے گھر کے پاس سے گزرنے والی تیز رفتار ریل گاڑی کے ڈرائیور کے درمیان تعلق پر مبنی فلم ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں نوشین کہتی ہیں کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی عکس بندی میں بننے والی فلم آسکر کے لیے نامزد ہوئی ہے تو یہ ان کے لیے بالکل غیر متوقع اور حیران کن تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ امید ضرور کرتی تھی کہ اپنے کریئر میں کبھی ایسا ہوگا, لیکن یہ اتنا جلدی ہو جائے گا یہ نہیں سوچا تھا. یہ ایک بہت اچھا سرپرائز ہے. وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ ماہ کے اواخر میں جب آسکر کے لیے نامزدگیوں کا اعلان ہونا تھا تو وہ نیو یارک میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھیں, اور جب انہیں اس بارے میں علم ہوا تو وہ خوشی سے رونے لگیں. نوشین کے والدین 1973 میں امریکہ منتقل ہوئے تھے اور وہ وہیں پیدا ہوئیں اور پلی بڑھیں. فلم میں بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر اس شعبے میں قدم رکھا اور اب تک مختلف بین الاقوامی فلموں کے لیے سینماٹوگرافر کے طور پر فرائض انجام دے چکی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی اور اس شعبے سے وابستہ نہیں, اور شروع میں یہ شعبہ اختیار کرنے کے فیصلے پر انہیں گھر والوں کی طرف سے امید افزا جواب نہیں ملا.
امی ابو کے لیے it was like really difficult que they didn't understand the work and they didn't also initially like bahut like naraaz the, they didn't like that I was going to be.
Wo keh rahi hain ki ammi abbu ke liye ye bahut mushkil tha, wo is kaam ko nahi samajhte the aur shuru mein wo bahut naraaz the ki main is shobe mein jana chahti hu, lekin ab wo bahut maafnat karte hain. नौशीन कराची में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं जिनमें ड्रामा जैक्सन हाइट्स और फिल्म जोश भी शामिल है. वो कहती हैं कि पाकिस्तान में चूंकि खवातीन सिनेमाटोग्राफर ना होने के बराबर हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए किसी खातून का यूं कैमरे के पीछे होना एक मुनफरिद तजर्बा है, लेकिन अमरीका में भी बहुत कम खवातीन सिनेमाटोग्राफर्स हैं, इसलिए उनके लिए ये एक चैलेंजिंग काम है. अब तक पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाए 2 बार ऑस्कर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, जबकि तकनीकी शोबे से ताल्लुक रखने वाले चंद एक पाकिस्तानी भी हॉलीवुड की कई एक बड़ी फिल्मों में अपने काम से अपना नाम बना चुके हैं. नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ. पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन को मुल्क में लाने के लिए रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है. वो दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं. इससे पहले इंसदादी दहशतगर्दी की एक अदालत ने अगली समाअत पर उन्हें पेश करने का हुक्म दिया था. इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट.
पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने मुतहदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है. बाकायदा तौर पर रेड वारंट जारी करने के बाद बैन अल-अक़वामी पुलिस इंटरपोल से बाकायदा राबता किया जाएगा. पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमों या कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं है. अगरचे इस बारे में कुछ कोशिशें की गई लेकिन उनमें कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी. वाज़ेह है कि 2 दहाइयों से जायद अरसे से अल्ताफ हुसैन बरतानिया में मुकीम है और उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से बाज इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत कायम किए गए हैं. अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की एक अदालत की तरफ से भी पुलिस से यह कहा गया था कि वो मुलजिम की अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाएं. लंदन में मुकीम MQM के कायद ने 22 अगस्त 2016 को कराची में अपनी जमात के कारकुनों से टेलीफोन पर खिताब के दौरान सिंध रेंजर्स के सरबराह समेत मुल्क की सलामती के इदारों पर इल्जामात लगाए और कड़ी तनकीद की. बाद अज़ां मुतहदा कौमी मूवमेंट के कायद ने एक तहरीरी बयान में अपनी तकरीर और उसके बाद तशद्दुद के वाकयात पर माफ़ी मांगी थी. इस मुतनाज़े तकरीर की वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने शदीद मुज़म्मत करते हुए कहा था कि इस बारे में बरतानवी हुकूमत से राबता किया जाएगा. MQM की पाकिस्तान में मौजूद बेशतर सीनियर क़यादत की तरफ से अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़े तकरीर से लातअल्लुकी का इज़हार किया गया था और मुतहदा कौमी मूवमेंट MQM के डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार ने कहा था कि अब इस जमात को पाकिस्तान ही से चलाया जाएगा. तहम बरतानिया में मौजूद MQM के रहनुमाओं का कहना है कि अल्ताफ हुसैन ही मुतहदा कौमी मूवमेंट के कायद हैं. पाकिस्तानी वजारत दाखिला की तरफ से अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने के फैसले के बाद MQM की तरफ से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है. मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत अगले महीने इंतखाबी असलाहत से मुतालिक एक कानूनी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी कर रही है. इस बिल में इलेक्शन कमीशन को इंतजामी, मालियाती और जाब्तों से मुतालिक खुद मुख्तारी की तजावीज पेश की गई हैं. इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट.
इंतखाबात मुनक्किद करवाने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने और पार्लिमानी कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात का मंगल को वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी काबीना ने जायजा लिया और बताया गया है कि इसकी मजीद नोक पलक दुरुस्त करके मुमकिन तौर पर इसे आइंदा माह कानून साजी के लिए ईवान में पेश कर दिया जाएगा. 2013 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियों और बेजाबतगियों की शिकायत के बाद वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा था कि वो इंतखाबी असलाहत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं. एक तवील अरसे के इंतजार के बाद गुज़श्ता माह ही पार्लिमानी कमेटी की तरफ से ये मुत्तफ़िका सिफारिशात मुरतब की गई थीं. ताहम अब भी बाज़ सियासी और समाजी हलकों की तरफ से इन पर तहफ्फुज़ात सामने आ रहे हैं. मुजव्वज़ा असलाहत में बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस इलेक्शन कमीशन के हुक्काम और दीगर मुतालिका अफराद के खिलाफ सज़ा और जुर्माने के अलावा इंतखाबात से पहले बेज़ाब्तगियों और इनके अजाले से मुतालिक शिकायात के इंदराज का निज़ाम मुतारिफ करवाने का बताया गया है. इस्लाहात के तहत किसी भी शहरी का नाम कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड के इजरा के साथ ही इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज हो जाएगा. ووٹوں کی گنتی اور نتائج پولنگ اسٹیشن پر ہی مرتب کیے جائیں گے، جن کی تفصیل پر مشتمل فارم 14 کو موبائل فون ایپلیکیشن کے ذریعے ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ مزید برآں، اگر فتح اور شکست میں 5% یا 10,000 سے کم فرق ہوگا تو ہارنے والا امیدوار اسی وقت دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جس پر عمل لازمی ہوگا۔ معذور افراد کے لیے پوسٹل بیلٹ کے علاوہ خواتین ووٹرز کی کم از کم شرح 10% یقینی بنانے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات میں اب بھی بعض امور پر ان کے تحفظات ہیں، جس پر ان کی جماعت حکومت سے بات چیت جاری رکھے گی۔
فار ایگزامپل، اس میں ایک بہت بڑا جو کنٹینشس ایشو ہے جس پہ آگے جا کے کافی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی الیکٹورل جو اس میں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ، اس پہ حکومت اتنی سیریس نظر نہیں آ رہی۔ پھر بایو میٹرکس کا یہ ہے کہ اگر 100% نہیں تو 75% سے 60% سے 80% تک آپ اس میں فیک لوگ نکال سکتے ہیں، جو دو تین جگہ جا کے جو ہیں وہ ووٹیں کرتے ہیں۔ کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں، جو آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے کیئر ٹیکر، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ بہت سیکریسی ہے، اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے، کس طرح وہ کام کرتا ہے، ان کو کن لوگوں کو کس طریقے سے نامزد کیا جاتا ہے، ان کے کن کے کس سے تعلقات ہیں، کیا ان کی انٹیگریٹی اور ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔
بعض سماجی حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات میں خاص طور پر معلومات تک رسائی سے متعلق شامل کی گئی شق ذرائع ابلاغ کے لیے قدغن کے مترادف ہے۔ انتخابی اصلاحات میں کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا کوئی عہدیدار ایسی معلومات ذرائع ابلاغ کے کسی نمائندے کو دیتا ہے جس کا کہ وہ مجاز نہیں، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کا کہنا تھا کہ یہ اصلاحات پارلیمانی کمیٹی نے متفقہ طور پر تیار کی ہیں، لیکن اب بھی اگر کسی طرف سے تحفظات یا سفارشات سامنے آتی ہیں تو ان پر بھی غور کیا جائے گا۔
پارلیمنٹیرین سے بھی انوائٹ کیا اور ہم نے سوسائٹی ایٹ لارج سے، سول سوسائٹی سے بھی کہا کہ جی مزید ہمیں امپروومنٹس کے لیے آپ اپنی پروپوزلز دیں۔ وہ پروپوزلز آئے ہیں، کوئی 22 آئے ہیں اور ان کو ہم اب جائزہ لیں گے، ایک راؤنڈ پھر سے ہم نے جائزہ لیں گے اور انشاءاللہ مزید جو امپروومنٹس کی گنجائش ہے وہ بھی کر کے امید ہے انشاءاللہ کہ کابینہ کی اپروول اب ایک قسم کی ہو گئی ہے تو ہم اگلے مہینے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے اور اس کو قانون سازی اس کی کریں گے۔
پاکستان میں آئین کے مطابق آئندہ عام انتخابات 2018 میں ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی کشمیر کے ان دو نوعمر لڑکوں کے والدین نے، جو پچھلے سال ستمبر میں بھٹک کر لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب بھارتی علاقے میں چلے گئے تھے، اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بھارتی جیل سے جلد رہا کر دیا جائے گا۔ دونوں لڑکوں کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اوڈی کے فوجی مرکز پر دہشت گرد حملے کے دو روز بعد یہ کہتے ہوئے گرفتار کیا تھا کہ وہ حملہ آوروں کے ساتھی ہی ہیں۔ یہ رپورٹ بھیجی ہے مظفر آباد سے روشن مغول نے۔
گزشتہ برس مبینہ طور پر غلطی سے کنٹرول لائن عبور کرنے والے بھارت میں قید پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تھلک رکھنے والے دو نوجوانوں کے رشتہ داروں نے ان کی رہائی کی امید ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سردی قصبے کھلانا کلاں کے 14 سالہ احسن خورشید اور پوٹھا جھنڈگراں کمی کوٹ سے تھلک رکھنے والے 17 سالہ فیصل سین کو بھارتی میڈیا کے مطابق 21 ستمبر کو بھارتی کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب اوڑی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا، جہاں 18 ستمبر کو بھارتی فوج کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ حملے میں 18 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی میڈیا میں انہیں اوڑی حملے کے سہولت کار اور عسکری تنظیم جیش محمد کے رکن ظاہر کیا گیا تھا اور اسی تنظیم کو حملے کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا تھا۔ تاہم کسی شدت پسند تنظیم کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی تھی۔ کھلانا کلاں کے راشی احسن خورشید کے ماموں محمد قاسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے بھانجے سے ٹیلی فون پر بات کروائی گئی ہے۔
لہذا جناب، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر انڈیا کی گورنمنٹ کا مطلب ہے، اس نے یہ ڈکلیئر دے دیا تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ تعاون کرے، تو ہم نے یہی بتایا کہ ہمارے بچوں کو واپس کیا جائے، تو گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے انٹرسٹ لیں، ابھی تھوڑا بہت انہوں نے حرکت کی ہے۔
بھارتی میڈیا میں آنے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج نے دونوں نوجوانوں کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کے بعد بھارتی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے حوالے کیا تھا اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ محمد قاسم نے بتایا کہ دونوں نوجوانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، وہ سیر کی غرض سے کنٹرول لائن کے قریب کنڈری کے سیاحتی مقام پر گئے تھے اور بھول کر کنٹرول لائن کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ان کی جلد رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
دو عید پہ آیا گھر چھٹی تو والدہ کو اس نے یہ کہا کہ دو دن کے بعد میں آؤں گا، میرے ساتھ ایک دوست بھی آئے گا، پیرکنٹھی جائیں گے سیر کے لیے۔ ویسے پیرکنٹھی تو گرمیوں میں جون جولائی میں لوگ جاتے رہتے ہیں اکثر، مطلب وہ سیر کا دیکھتے ہیں، تو وہ وہاں گیا، اس ایل او سی کے قریب ہی ہے، وہ غلطی سے کہیں ادھر گزر گئے تو فوج انڈیا نے پکڑ لیا، انڈیا نے پکڑ کے فوری طور پہ مطلب اڑی دھماکہ ہوا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے جوائن کر دیا کہ یہ جیش محمد کے دہشت گرد ہیں اور صورت کار ہیں، تو یہ پاکستان کے، یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ جب وہ تحقیقات ہوئی ہے انڈیا کی، مطلب عدالتوں نے بھی انہیں بری قرار دے دیا ہے، ان کو مطلب چھوٹے بچے ثابت ہو چکے ہیں، انہوں نے مطلب اس چیز کا کیس لڑا، کیس کے بعد انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا کہ واقعی غلطی سے یہ بچے کراس کر آئے۔
گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں فوج کے کیمپ پر عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان نہ جانے میں کنٹرول لائن پار کرنے والوں کو ان کے حکام کے ذریعے واپس کرنے کے باہمی معاہدے پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف پر نکتہ چینی کرتے ہوئے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی منسوخی کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال ستمبر میں جب بھارتی فوج نے پاکستانی علاقے میں سرجیکل اسٹرائکس کیں تو انہیں بعض حکومت مخالف لیڈروں کے بیانات پر حیرت ہوئی تھی۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں صدر کے خطبہ پر شکریہ کی تحریک پر ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے حزب الخوض کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دور میں ملک میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کے معاملے پر بھی کانگریس پر زبانی حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں متعدد امور پر اظہار خیال کیا اور اپنی حکومت کا موقف واضح کیا۔ انہوں نے 500 اور 1000 کے کرنسی نوٹ منسوخ کرنے اور کنٹرول لائن کے پار مبینہ سرجیکل اسٹرائک کے اقدامات کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوٹ منسوخی کا فیصلہ بالکل مناسب وقت پر کیا گیا جب ملک کی معیشت مضبوط پوزیشن میں تھی۔ انہوں نے اسے عوام حامی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت شروع سے ہی اس معاملے پر بحث کے لیے تیار تھی، لیکن اپوزیشن کے ارکان نیوز چینلوں کو بیان دینے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ نوٹ منسوخی کے معاملے پر حزب اختلاف کے متواتر مطالبے کے باوجود وزیر اعظم مودی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے کبھی بھی موجود نہیں رہے۔ وزیر اعظم مودی نے ستمبر میں کنٹرول لائن کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مبینہ سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں کہا کہ وہ ابتدائی 24 گھنٹوں میں بعض سیاستدانوں کے بیانات دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ یاد رہے کہ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی، دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال اور بائیں بازو سمیت متعدد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت سے سرجیکل اسٹرائک کا ثبوت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے بھی ایسی کسی کارروائی کے وجود سے انکار کیا تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران حزب اختلاف کی جانب سے مسلسل رخلا اندازی کی جاتی رہی۔ ایک روز قبل کانگریس کے رکن ملک ارجن کھرگے نے متعدد امور پر وزیر اعظم مودی اور حکمراں بی جے پی پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ بعد کو کانگریس کے واک آؤٹ کے درمیان شکریہ کی تحریک منظور کر لی گئی۔ کانگریس نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی تقریر کو متکبرانہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ملک کی پالیسیوں کے بارے میں بتانے کا ایک اچھا موقع گنوا دیا، کیونکہ اب اگلا بجٹ 1 سال کے بعد ہی آئے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان اور پاکستان میں برفانی تودوں کے گرنے کی خبر کے پس منظر میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول اور ایک غیر سرکاری ادارے اسکوپ کے سربراہ تنویر عارف سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
ہم افغانستان اور پاکستان میں برفانی تودوں کے گرنے سے دیہاتوں کے دبنے کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں اب تک 119 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جی، اور ہم شروع کرتے ہیں میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول کے ساتھ۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے سسٹمز کافی بہتر ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ برف آنے والی ہے۔ ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے اطلاعات پہنچائیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو۔
جی بالکل، یکم جنوری کو یہ فورکاسٹ ریلیز کر دی گئی تھی، اور اس میں ہر صوبے کی جو ولنریبلٹی تھی اس کے مطابق اس فور کاسٹ کو فریم کیا گیا تھا۔ بلوچستان سے یہ سسٹم سٹارٹ ہوا، دو تاریخ کی رات کو، 3 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو وہاں سے بارش برفباری دینے کے بعد خیبر پختونخوا کی جانب پہنچا. تو اس میں ہم نے خاص طور پہ جو سنو کا حصہ تھا اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ ہیوی سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے چترال، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر. اور جب چترال کے لیے ہم نے 2 تاریخ کو زیادہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کیا کہ یہ فردر انٹینسیفائی ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر ہم نے گلوف کا، گلیشیئر لیک اور فلڈ کا الرٹ بھی جاری کر دیا. اور اس کو اسپیسیفکلی ہم نے ایک تو این ڈی ایم اے کے ساتھ شیئر کیا امیڈیٹلی، دوسرا خیبر پختونخوا کا جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور ڈی سی او چترال. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 ارلی وارننگ سسٹم جو چترال کے ایریا میں 2 ویلیز میں لگائے ہوئے ہیں، ایک گولین ویلی ہے اور دوسری بندگول ویلی. یہ پچھلے ماضی میں کافی دفعہ ان ویلیز میں ایوالانچز اور گلیشیئر لیک اور فلڈ سے نقصانات ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے ارلی وارننگ سسٹم اسٹیبلش کیا اور وہاں پہ کمیونٹیز کو بھی ساتھ ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے. وہاں کے دونوں جو ارلی وارننگ سسٹم تھے ان کو سپروائز رہے تھے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کمیٹیز گاؤں کی جو بنائی ہوئی ہے.
ہم ایک غیر سرکاری ادارہ سوسائٹی فار کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ کے سربراہ تنویر عارف کی طرف جاتے ہیں. تنویر عارف، آپ بتائیے کہ میٹ آفس نے جس طرح سے جنوری کی 1 تاریخ کو یہ پیشن گوئی کی کہ یہ برف باری ہوگی، تو افغانستان کی نسبت آپ کے خیال میں یہ ارلی وارننگ سے کتنا فائدہ ہوا؟
ظاہر ہے کہ ہماری طرف جو ہے کیجولیٹیز کم رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اقدامات کیے ہوں گے اور وہاں سے جو ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں جہاں پہ تباہی ایوالانچز کا اثر زیادہ ہو سکتا تھا. اور اس میں تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں اور پھر ان کو ریلوکیٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب ایک پورا طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ جب جو بھی اس قسم کا جو ویلنریبل سیزن ہے، چاہیے کہ جو لوگ بھی وہاں پر ہیں تو ان کو ریلوکیٹ کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے وہاں سے.
جب سے بنگلہ دیش نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ملک روہنگیا کے پناہ گزینوں کو خلیج بنگال کے ایک دور دراز جزیرے پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر رہی ہے، تو پناہ گزین ایک نئی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایک پناہ گزین محمد الیاس کا کہنا تھا کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ اس جزیرے تھینگر 4 پر منتقل کیا جائے گا جو صرف 10 برس پیشتر سطح زمین پر آیا ہے اور سمندر کی تیز موجوں سے یہاں سیلاب آ جاتا ہے. الیاس میانمار کے تشدد سے بچ کر بنگلہ دیش آیا تھا. انسانی حقوق گروپوں نے پناہ گزینوں کو ایک جزیرے پر بھیجنے کے حکومت کے متنازع منصوبے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی مکمل تباہی ہے. امریکی تجارتی خسارے میں دسمبر کے مہینے میں قدرے بہتری آئی ہے، لیکن پورے سال کا خسارہ سن 2012 کے بعد سے بدترین سطح پر ہے. سمندر پار سے امریکی خریداریوں اور بیرون ملک امریکی مصنوعات کی فروخت کے درمیان فاصلہ دسمبر میں 44 ارب ڈالر سے زیادہ تھا. پچھلے ماہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن سن 2016 میں یہ خلیج 502 ارب ڈالر کے قریب تھی. اور منگل کے روز بھی امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک ارکان نے فلور قبضے میں رکھا. وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیٹسی ڈیواس کو وزیر تعلیم نامزد کیے جانے پر 24 گھنٹے کا احتجاج کر رہے ہیں. ڈیواس کی مخالفت کرنے والے ڈیموکریٹس میں 2 ریپبلکن بھی شامل ہو گئے ہیں. ڈیواس ایک دولت مند کاروباری خاتون ہیں جنہوں نے کبھی ایک استاد کی حیثیت سے کام نہیں کیا، بلکہ وہ اس بات کی حمایت کرتی ہیں کہ والدین کو سرکاری طور پر رقم دی جائے اور بجائے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دلانے کے، والدین اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں بھیج سکیں. ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ ڈیواس اس منصوبے کی قیادت کر رہی ہیں جس کا مقصد ہے کہ امریکی تعلیمی نظام میں پہلے ہی کم سرکاری فنڈز کو مزید کم کر دیا جائے. ڈیموکریٹک سینیٹر کمالا ہیرس کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے. ان کا کہنا ہے
And Devos's agenda means fewer teachers and resources and worse schools.
وہ کہہ رہی ہیں اور ڈیواس کے ایجنڈے کے معنی ہیں وسائل اور اساتذہ کم اور اسکول بدترین. بنیادی طور پر ان کے ادراک میں کمی کی وجہ سے اساتذہ کے موجودہ حقوق, والدین کے موجودہ حقوق اور طلباء کے موجودہ حقوق کے معنی صرف ایک ہی چیز ہیں. اگر انہیں قانون کی سمجھ نہیں تو وہ اس کی پابندی کیسے کریں گی؟ اب تک صدر ٹرمپ نے کابینہ کے لیے جن شخصیات کو نامزد کیا ہے ان میں ریپبلکن پارٹی متحد رہی ہے, مگر پہلی مرتبہ اس اتحاد میں دراڑ اس وقت پڑی جب ریاست مین کی ریپبلکن سینیٹر سوزین کولنز اور الاسکا کی سینیٹر لیزا مرکوسکی نے ڈیواس کی مخالفت کا اعلان کیا. توقع کی جا رہی ہے کہ منگل کے روز سینٹ میں حمایت اور مخالفت میں 50-50 ووٹ آئیں گے. اگر ایسا ہوا تو نائب صدر مائک پینس ڈیواس کے حق میں اپنا ووٹ ڈال کر اسے فیصلہ کن بنا دیں گے, مگر یہ ایک غیر معمولی اقدام ہوگا جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. صدارتی کابینہ کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا. 24 گھنٹے تک سینٹ میں مسلسل احتجاج کابینہ کے لیے ٹرمپ کے نامزد شخصیات کی منظوری کو سست یا ناکام بنانے کے لیے ڈیموکریٹس کی تازہ ترین کوشش ہے. اگر متحد رہتے ہیں تو ریپبلکنز ان تمام نامزد شخصیات کی توثیق ڈیموکریٹس کی مدد کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. پولیو کا مرض دنیا بھر سے ختم کرنے کی کوششیں 99% کامیاب ہوئی ہیں, مگر پاکستان ان دو ممالک میں سے ایک ہے جہاں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے. دوسرا ملک افغانستان ہے. پروفیسر ڈاکٹر طارق بھٹا پاکستان میں نیشنل امیونائزیشن ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے چیئرمین ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پولیو کی مرض کی علامات بتاتے ہوئے کہا,
جب پولیو کا حملہ ہوتا ہے تو پہلے دن بخار ہوتا ہے, سر میں درد وغیرہ ہوتی ہے, ٹانگوں میں درد ہوتے ہیں, اور دوسرے دن یا تیسرے دن کوئی ایک جسم کا حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے اور اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے. اس وقت پولیو کا اٹیک پوری طرح ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کا جو خاص علاج نہیں ہے, اسی طرح کچھ اور صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے بخار کے لیے, دردوں کے لیے, ان آل دیٹ, لیکن ادروائز بہت تیزی میں حملہ ہوتا ہے, ود ان 2-3 دن کے اندر اندر حملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
پولیو کا کوئی علاج نہیں, صرف بچاؤ ممکن ہے. ڈاکٹر بھٹا کہتے ہیں,
اس سال جو دو میجر چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایریڈیکیشن کا چانس بہت اچھا ہو گیا ہے, ایک تو جو ہم ویکسین دیتے ہیں, پہلے اس میں 3 قسم کی ویکسین ہوتی تھیں, 3 ٹائپ کے وائرسز کے لیے, اس کو ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 کہتے ہیں. ٹائپ 2 وائرس جو ہے وہ 1999 سے ختم ہو چکا ہے ساری دنیا میں, لیکن اس کی ویکسین ابھی تک دی جا رہی تھی. اسی طرح ٹائپ 3 جو وائرس ہے وہ بھی پچھلے 4 سال سے دنیا سے ختم ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پوری طرح ختم ہے, اس لیے اس کی ویکسین ابھی دی جا رہی ہے. تو بجائے ٹرپل ویکسین دینے کے, جس 1-2-3 ویکسین ہے, ہم اب صرف 2 ویکسین دے رہے ہیں جس کو 1 اور 3 کہتے ہیں. 2 والی ویکسین اب ختم ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ کیسز جو ہوتے تھے ان علاقوں میں جہاں پر ویکسین کا ریکور زیادہ نہیں تھا, وہ وہاں بچوں کو ٹائپ 2 ویکسین کی وجہ سے کیسز ہو رہے تھے, تو وہ اب ختم ہو جائیں گے. دوسرا ایک بہت بڑی بات جو ہوئی ہے کہ اب انجیکٹیبل ویکسین انٹروڈیوس کی گئی ہے, کیونکہ انجیکٹیبل ویکسین ڈیڈ وائرس ہوتا ہے, لیکن یہ امیونٹی کریٹ کرتا ہے, لیکن یہ پولیو کاز نہیں کر سکتا. تو اب ساری دنیا میں اپریل سے یہ ویکسین پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو چکی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ٹائپ 2 کو بھی کور کرے گی, لیکن اس سے پیرالیسس کا خطرہ تقریباً 0 ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انجیکٹ ہو سکے گی, تو بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے دوسرے لگائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی لگائی جا سکے گی؟
اس کے ساتھ بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن یہ الگ لگائی جا رہی ہے فی الحال. اس کا ایک ہی ٹیکہ لگایا جاتا ہے 14 ہفتے کی عمر میں, اور نارملی تو ہم 3 ٹیکے لگاتے ہیں یا 3 ڈوزز دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اورل ویکسین ابھی تک چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک ٹیکہ اس ویکسین کا بھی لیا جا رہا ہے.
یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر طارق بھٹا جو پولیو کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
حلف اٹھانے کے ہفتے بھر بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے غیر ملکی رہنما کا استقبال کیا. وہ تھیں برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا مے. ایک پریس بریفنگ میں دونوں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات پر زور دیا. صدر ٹرمپ نے اسے گہرا رشتہ قرار دیا جس کی فوجی، مالیاتی، ثقافتی اور سیاسی جہتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں باہم خوشحالی اور قانون کی حکمرانی کا ایک روشن مینار ہیں. ہمارے تعلقات اس سے پہلے کبھی اتنے مضبوط نہیں رہے. امریکہ اور برطانیہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ عام محنت کشوں کا دھیان رکھیں اور یہ کہ حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی نمائندگی کریں. وزیر اعظم مے نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور صدر ٹرمپ اس طرز عمل کے بارے میں یکساں خیال رکھتے ہیں کہ عام محنت کشوں کے مفادات کو بنیادی حیثیت دی جائے. انہوں نے خاص تعلقات کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنما ان تعلقات کو آگے بڑھانے کے بارے میں مستعد ہیں تاکہ ہم دونوں کی معیشت پروان چڑھے. انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ یو کے اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی معاہدے کی بنیاد رکھی جائے اور ان عملی اقدامات کی نشاندہی کی جائے جو ہم اس وقت اٹھا سکتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں میں کمپنیوں کو اس بات کا اہل بنایا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ آسانی کے ساتھ تجارت اور کاروبار کر سکیں. وزیر اعظم مے نے کہا کہ بریکسٹ ووٹ کے بعد اس قسم کے تجارتی معاہدے سے ہمارے درمیان موجود کلیدی رشتے مضبوط ہوں گے، خاص کر جبکہ یو کے یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے اور دنیا سے روابط بڑھا رہا ہے. وزیر اعظم مے نے ایسے معاملات کا بھی ذکر کیا جن پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، مثلاً آئی ایس آئی ایس اور اسلام پسند انتہا پسندی کے نظریے کو شکست دینا، نیٹو کی اہمیت اور اس بات کی ضرورت کہ دہشت گردی اور سائبر جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو کو باصلاحیت بنانے پر نظر رکھی جائے، اور مزید یہ کہ روایتی جنگ سے مقابلے کو بھی پیش نظر رکھا جائے. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی کہ اپنے ساتھی یورپی رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% دفاع پر خرچ کرنے کے وعدوں کی پاسداری کریں تاکہ بوجھ یکساں طور پر تقسیم کیا جا سکے اور ہم اپنے مشترکہ چیلنجوں کے مقابلے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں. صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مے سے کہا کہ ہم جبکہ تجارت اور کامرس اور خارجہ امور میں اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. ہمارے دونوں ممالک اور ان کے عوام کا مستقبل شاندار ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
اب ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ایل سینٹوس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.